السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب الغسل، غسل کے احکام و مسائل. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ آج ہم لوگ کتاب الغسل شروع کریں گے، غسل کے احکام اور مسائل. ہم اپنا کتاب الوضو اللہ کے فضل و کرم سے ختم کر چکے ہیں، اور یہی ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ ہمارا دین ہمیں صرف عبادات کے طریقے ہی نہیں بتاتا، بلکہ ہمیں زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ہماری صفائی طہارت، غسل کرنا، یہ سب کیسے ہو، اس کی بھی ہمیں الحمدللہ تعلیم دی گئی ہے. اور اسی لیے اسلام ایک مکمل دین ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے. اس سے پہلے جتنے بھی ادیان گزرے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی تھی، وہ نامکمل تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، یعنی اپنے آخری نبی کو بھیج کر، یہ دین مکمل کر دیا. جیسے کہ حجت الوداع کے موقع پر جو آیت نازل ہوئی تھی سورہ مائدہ کی، کہ آج ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے بحیثیت دین اسلام کو پسند کر لیا. تو الحمدللہ ہمارا دین مکمل ہو گیا، اس میں کوئی قسم کی کمی بیشی کچھ بھی الحمدللہ باقی نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے رسول کے ذریعے سے ہمیں وہ تمام طریقے بتا دیے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، ہماری بات چیت کیسے ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہو، ہمارا سونا جاگنا کیسے ہو، ہم لباس کیسا پہنے، ہم لباس پہنے کس طرح اور کیا کہیں پہنتے وقت، اتاریں کس طرح، اس کا بھی طریقہ ہمیں بتا دیا گیا ہے. الحمدللہ یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. تو یہاں پر امام بخاری دراصل کتاب الوضو کے بعد غسل کے احکام کو لائے ہیں، کیونکہ پہلے وضو آتا ہے، یعنی جو روز مرہ ہم کرتے ہیں، چھوٹی موٹی جو حدث اصغر کے بعد ہم کو وضو کی ضرورت حاجت ہوتی ہے، اور جو حدث اکبر ہوتا ہے یعنی بڑی نجاست، جیسے کہ نفاس ہے، حیض ہے، جنابت ہے، یہ احتلام ہے، تو یہ بڑی نجاستیں ہیں، اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے. غسل غین پر دمے کے ساتھ، یعنی غین پر جب پیش آئے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے تمام بدن کے دھونے کو کہتے ہیں، یا غسل تمام بدن کے دھونے کا نام ہے. اور ویسے تو ہم وضو کرتے ہیں، لیکن ضرورت کے تحت غسل کرنا بھی ضروری ہے، چاہے وہ غسل جنابت ہو، یا غسل حیض ہو، یا نفاس کا غسل ہو. اور اس کی دلیل ہمیں قرآن ہی سے ملتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كُنتُم جُنُوبًا فَاتَّطَهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں، اگر تم حالت جنابت میں ہو تو خوب اچھی طرح پاکی حاصل کرو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا کوئی تم میں سے رفع حاجت سے آئے، یا تم نے اپنی بیویوں کو چھوا ہو، اور پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ اور ہاتھ پر اسے مل لو. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم پتنگی کرے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دے، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو, جس وقت تم نشے میں ہو نماز کے قریب نہ جاؤ, یہاں تک کہ تم سمجھ نہ جاؤ جو کچھ تم کہتے ہو, اور جب تمہیں غسل کی حاجت ہو لیکن تم سفر میں ہو یا تم مریض ہو, یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آئے, یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو اور پھر تم پانی نہ پاؤ, تو پاک مٹی کا قصد کرو, بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. یعنی تیمم کا کہا گیا ہے. تو یہاں پر پہلے یہ دو آیات لائی گئی ہیں, اور ان دو آیات کے بعد احادیث کو بتایا گیا ہے, اور احادیث کو لایا گیا ہے کہ غسل ضروری ہے, اور خصوصاً حالت جنابت کے بعد تو غسل لازمی آتا ہے, اور اگر پانی نہ ملے تو اس صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے. باب الوضوء قبل الغسل, غسل سے پہلے وضو کر لینا چاہیے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن ابيه عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابه بدا فغسل يديه ثم يتوضا كما يتوضا للصلاه ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول شعره ثم يصب على راسه ثلاث غرف بيده ثم يفيض الماء على جلده كله. ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا, انہوں نے کہا ہمیں مالک نے ہشام سے خبر دی, وہ اپنے والد سے, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے تو آپ پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے, پھر اسی طرح وضو کرتے جیسے نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے, پھر پانی میں اپنی انگلیاں داخل فرماتے اور ان سے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے, پھر اسے اپنے ہاتھوں سے تین چلو سر پر ڈالتے, پھر تمام بدن پر پانی بہا لیتے. یہ ایک چلو غسل کا طریقہ ہے حدیث سے مروی. جو مسنون غسل ہے وہ یہی طریقے پر ہوگا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کے لیے اسی طرح کا غسل کرتے تھے. ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے لیکن اس میں تھوڑا سا اوپر اور نیچے ہے, کیونکہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس روایت میں تقدیم و تاخیر ہو گئی ہے. یعنی جو اگلی روایت ہم پڑھیں گے جو کہ اسی سے ملتی جلتی ہے. حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن العامش عن سالم بن ابی الجعادی عن قریب عن ابن عباس عن میمونہ رضی اللہ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت تودع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوءہ للصلاۃ غیر رجلیہ وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاد إليه الماء ثم نحي رجليه فغسلهما هذه غسله من الجنابة. ہم سے محمد بن یوسف نے حدیث بیان کی, انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا عامر سے روایت کر کے, وہ سالم بن ابی الجعد سے, وہ قریب سے, وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے, وہ میمونہ رضی اللہ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں ان سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے بتلایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وضو کی طرح ایک مرتبہ وضو کیا, البتہ پاؤں نہیں دھوئے, پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا اور جہاں کہیں بھی نجاست لگ گئی تھی اس کو دھویا, پھر اپنے اوپر پانی بہا لیا, پھر اپنی جگہ سے ہٹ کر اپنے دونوں پاؤں کو دھویا. آپ کا غسل جنابت اسی طرح ہوا کرتا تھا. اگلی جو حدیث آئے گی تھوڑا سا آگے جا کر وہاں پر ہم دیکھ لیں گے میمونہ رضی اللہ عنہا ہی کی حدیث ہے, اور اس میں انہوں نے سیکوینس سے بتایا ہے جو کہ ہم نے اوپر عائشہ رضی اللہ عنہا والی حدیث میں پڑھا ہے, وہ سیکوینس ہے. تو اسی لیے حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ اس میں اوپر نیچے تھوڑا سا بیان ہو گیا, کیونکہ وضو سے پہلے شرمگاہ کو دھونا ہے, اس کے بعد شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگانا ہے ورنہ وضو جاتا رہے گا. تو شرمگاہ کو نجاست صاف کرنے کے لیے وضو سے پہلے دھونا چاہیے جیسے کہ دوسری روایت میں آتا ہے, پھر اس کے بعد وضو کرنا ہے مگر پاؤں نہ دھونا, پھر غسل کرنا, پھر باہر نکل کر پاؤں دھونا, یہی مسنون طریقے غسل ہے. بہتر ہے کہ آپ لوگ غسل کا جو طریقہ ہے غسل جنابت کا خصوصاً ہم لکھیں گے. جنابت ایکچولی جنابہ کے معنی ہوتے ہیں ناپاک ہونا, یہ اجنبی کے معنی میں بھی آتے ہیں, کیونکہ انسان دراصل دور ہو جاتا ہے ذکر و اذکار سے، عبادات سے، اس لیے اس کو پھر اجنبی کہہ دیا گیا ہے یا پھر ناپاک ہو جاتا ہے وہ. تو اس میں آپ سٹیپس لکھ لیں تو اچھا، ہمیشہ کے لیے اچھا رہے گا آپ کو، یہ لکھنے کے لیے ہمیشہ بہت سہولت ہو جائے گی کہ سٹیپس میں کس طرح سے لکھیں گے غسل کے طریقے کو. پہلا سٹیپ ہے، فرسٹ پوائنٹ آپ لکھیں، پہلے دونوں ہاتھوں کو دھونا، پہلے دونوں ہاتھوں کو دھونا. دوسرے سٹیپ ہے، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر شرمگاہ دھونا. دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر شرمگاہ دھونا، یعنی سیدھے ہاتھ سے آپ پانی ڈالیں گے اپنے بائیں ہاتھ پر اور پھر اس سے شرمگاہ دھوئیں گے. اس کے بعد تھرڈ سٹیپ ہے، نماز کی طرح کا وضو کرنا. ٹھیک ہے، نماز کی طرح کا وضو کرنا. فورتھ سٹیپ ہے، ہاتھوں کی انگلیوں سے سر کے بالوں کی جڑوں کو تر کرنا. ہاتھوں کی انگلیوں سے سر کے بالوں کی جڑوں کو تر کرنا. پانچواں نمبر ہے، تین لب پانی سر پر ڈالنا، یعنی تین بار ڈالنا. یہ مستحب ہے، یہ فرض اور ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ بھی ہمارے یہاں پر بہت اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ تین بار سر پہ پانی بہاؤ. یہ مستحب ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بال پورے بھگانے ہیں آپ کو، تو آپ پھر زیادہ بھی پانی ڈال سکتے ہیں. سکسٹھ نمبر ہے، پھر سارے بدن پر پانی بہانا، پھر سارے بدن پر پانی بہانا. اور سیونتھ اینڈ لاسٹ اسٹیپ، دونوں پاؤں دھونا. ٹھیک ہے، دونوں پاؤں دھونا. تو غسل کن صورتوں میں ہوگا؟ مرد اور عورت کی شرمگاہ مل جانے پر غسل کیا جائے گا، خواہ ڈسچارج ہو یا نہ ہو. عورت یا مرد کو احتلام ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے، اور حیض اور نفاس کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور مزی آنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، بلکہ صرف شرمگاہ دھو کر وضو کر لینا ہی کافی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو آگے کی احادیث ہے پھر وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گی. یہ آپ نے لکھ لیا تو، حیض، نفاس، شوہر بیوی کا تعلق اور احتلام، ان ساری چیزوں کے لیے غسل واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگلی حدیث دیکھیے، حدیث نمبر 250، باب غسل الرجل مع امراته، اس بارے میں کہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ غسل کرنا درست ہے. حدثنا آدم ابن ابی ایاس قال حدثنا ابن ابی ذئب عن الزہری عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت كنت اغتسل انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد من قدح يقال له الفرق. ہم سے آدم بن ابی ایاس نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن ابی ذئب نے حدیث بیان کی، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے بتلایا کہ میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کیا کرتے تھے، اس برتن کو فرق کہا جاتا تھا. یعنی بڑا برتن ہوتا تھا، اسی میں سے پانی عائشہ رضی اللہ عنہ بھی لیتی اور اسی سے پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیتے، تو ایک ہی برتن میں کے پانی سے غسل کر سکتے ہیں. اور یہاں پر ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال آ رہا ہو کہ بھلا ایک ساتھ کیسے غسل کر سکتے ہیں. تو ہم سب جانتے ہیں کہ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے، پھر شوہر اور بیوی ہی تو ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، کوئی اور کسی اور کے سامنے عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنا کوئی ستر بھی کھولے. اور تیسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے نماز کا وقت تنگ ہو اور نہانے کے لیے وقت کم ہو، تو اس بنا پر غسل ساتھ کیا ہو. بہرحال جو بھی کچھ ہے، یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایک ہی پانی سے دونوں غسل کر سکتے ہیں اور ایک ساتھ کر سکتے ہیں. باب الغسل بالسواعی ونحوہ، اس بارے میں کہ ایک سا یا اسی طرح کسی چیز کے وزن بھر پانی سے غسل کرنا چاہیے. یہاں پر یہ احادیث لانے کا مقصد دراصل یہ ہے، اور ہم اس میں سے تین احادیث امام بخاری یہاں پر لائے ہیں اس ضمن میں، لیکن ہم صرف ایک حدیث کو ڈسکس کریں گے کیونکہ اس کا مقصد یہی ہے کہ بلا وجہ غسل میں زیادہ پانی بہانا، اسراف کرنا پانی کا، یہ پسندیدہ نہیں ہے. اور بتانا یہ مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کم پانی میں غسل کیا کرتے تھے، اور جب جابر رضی اللہ عنہ یہ حدیث سنا رہے تھے تو ایک شخص نے کہا کہ ہمارے بال تو بڑے ہیں، یعنی ہم اتنے کم پانی میں کیسے نہا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ جن کے بارے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے ان کے بال تم سے بھی بڑے تھے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود بھی وہ اتنے پانی میں غسل کر لیا کرتے تھے۔ تو اس سے جواز اور دلیل دونوں مل جاتے ہیں کہ کم پانی میں غسل کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے، بلا وجہ پانی زیادہ بہانا نہیں چاہیے، یہ پانی کا اسراف ہوگا اور اس کی بھی پوچھ ہو سکتی ہے۔ حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو من ساع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب، قال أبو عبد الله قال يزيد بن هارون ويحز والجدی عن شعبۃ قدر ساعة، ہم سے عبداللہ بن محمد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبد الصمد نے، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے، انہوں نے کہا ہم سے ابو بکر بن حفص نے، انہوں نے کہا میں نے ابو سلمہ سے یہ حدیث سنی کہ میں اور ابو سلمہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گئے، ان کے بھائی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے سا جیسا ایک برتن منگوایا، پھر غسل کیا اور اپنے اوپر پانی بہایا، اس وقت ہمارے درمیان اور ان کے درمیان پردہ حائل تھا۔ امام ابو عبداللہ بخاری کہتے ہیں کہ یزید بن ہارون، بحث اور جدی نے شعبہ سے قدر سا کے الفاظ روایت کیے ہیں۔ تو یہاں پر دراصل بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ ابو سلمہ جو تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے رضائی بھانجے تھے اور آپ کے محرم تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پردے سے خود غسل فرما کر ان کو طریقۂ غسل کی تعلیم دی، اور مسنون غسل یہی ہے کہ ایک سوا پانی استعمال کیا جائے، اور یہ جو اگر پیمانہ آج کے حساب سے ہم دیکھیں گے تو یہ آج دراصل کم سے کم تین پونے تین سیر کے قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تین سا دراصل، یعنی آپ اسے 3.5 لیٹر بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر 4 لیٹر، لیکن کبھی کبھی زیادہ پانی کا بھی ہم کو ذکر ملتا ہے، یعنی ضروری نہیں کہ صرف آپ نے اتنے ہی پانی میں غسل کیا ہو، کبھی ہمیں دوسری احادیث سے اس سے زیادہ کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن بلا وجہ پانی بہانا پسندیدہ نہیں ہے۔ اور ایک اور بات ہمیں پتہ چلی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اسی بنا پر خود غسل کر کے بتا دیا کہ اتنے پانی میں غسل ہو جاتا ہے آرام سے، اور یہ ان کے رضائی بھانجے تھے، محرم تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پردہ لٹکایا تھا، ظاہر سی بات ہے پردہ لٹکایا بیچ میں، اور پھر یہ تعلیم دینے کی غرض سے خود کر کے بتا دیا اس بارے میں کہ جو اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی بہائے۔ بابو من افاد علی رأسہ ثلاثاً، حدثنا ابو نعیم قال حدثنا زہیب عن ابن اسحاق قال حدثنی سلیمان بن سرد قال حدثنی جبیر بن مطعم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انا فافید علی رأس ثلاثاً واشار بیدہ کلتیہما۔ ابو نعیم نے ہم سے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے زہیر نے روایت کی ابو اسحاق سے، انہوں نے کہا ہم سے جبیر بن مطعم نے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی بہاتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غسل جنابت کا ذکر کیا، اور کچھ لوگ آپس میں ہو سکتا ہے کسی بات پر آرگیو کر رہے ہوں، بحث کر رہے ہوں، تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی کہ آپ 3 دفعہ سر پہ پانی ڈالتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنابت کی حالت میں بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے، اور باقی سر پر 3 دفعہ پانی بہا دینا کافی ہوگا، بال گیلے ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں، کیونکہ ایکچولی وہی بتانا مقصود ہے آسانی کے لیے۔ تو یہاں پر بہتر تو یہی ہے کہ بال پورے کیونکہ جب پورے سر کی جڑوں تک پانی پہنچ گیا مطلب پورا سر تو بھیگ چکا ہے، اور سر کی جڑوں تک پانی پہنچانے کے لیے بالوں ہی میں سے گزارنا پڑتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بال بھی گیلے ہوں گے ہی۔ اب اس کے بعد انسان اگر شش و پنج میں رہے، شک میں مبتلا رہے کہ اچھا سوکھے ہیں یا گیلے ہیں، بال پورے گیلے ہوئے یا نہیں ہوئے، تو اس شک کو دور کرنے کے لیے کہ انسان شک میں نہ پڑے، جب اس نے پورے سر کے جڑوں کو گیلا کر لیا ہے تو اس کے بعد تین بار وہ سر پر سے پانی بہا دے، یہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے، ٹھیک ہے، ورنہ آپ اس سے زیادہ بھی بہا سکتے ہیں. باب الغسل مرتم واحدہ، اس بیان میں کہ صرف ایک مرتبہ بدن پر پانی ڈال کر اگر غسل کر لیا جائے تو کافی ہوگا، لیکن بدن بھیگنا ضروری ہے. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن العامش عن سالم بن ابي الجعد عن كريب بن عباس قال قالت ميمونه رضي الله عنها ودعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يده مرتين او ثلاثا ثم افرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالارض ثم مدمد واستنشق وغسل وجهه ويده ثم افاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبد الواحد نے عامش کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے سالم بن ابی الجعد سے، انہوں نے قریب سے، انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے. آپ نے فرمایا کہ ام المومنین رضی اللہ عنہ، ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا پانی رکھا تو آپ نے اپنے ہاتھ دو مرتبہ یا تین مرتبہ دھوئے، پھر پانی اپنے بائیں ہاتھ میں لے کر اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر زمین پر ہاتھ رگڑا، اس کے بعد کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہا لیا اور اپنی جگہ سے ہٹ کر دونوں پاؤں دھوئے. تو یہاں پر دراصل امام بخاری اس حدیث کو اس لیے لائے ہیں کہ حدیث میں دراصل بیان کیا گیا کہ پورے بدن پر ایک بار آپ نے پانی ڈالا، یعنی پورے بدن پر پانی بہا لیا، بس اتنا ذکر ہے، ایک بار کا ذکر نہیں ہے. تو حدیث میں اس کی صراحت ہمیں نہیں مل رہی ہے کہ ایک ہی بار آپ نے پانی ڈالا، لیکن امام بخاری نے باب باندھ دیا ہے ایک دفعہ کا. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اگر بدن نہیں بھیگے گا یا پانی نہیں پہنچے گا اسکن تک تو دوسری دفعہ تیسری دفعہ بھی ڈال سکتے ہیں. بہرحال باب من بدا عن بالحلاب او الطیب عند الغسل، اس بارے میں کہ جس نے حلاب سے یا خوشبو لگا کر غسل کیا تو اس کا بھی غسل ہو گیا. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو عاصم عن حنزلة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فاخذ بكفه فبدا بشق رأسه الايمن ثم الايسر فقال بهما على وسط رأسه. محمد بن المثنى نے ہم سے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو عاصم نے بیان کیا، حنزلہ بن ابی سفیان سے، وہ قاسم بن محمد سے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے. آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرنا چاہتے تو حلاب کی طرح ایک چیز منگاتے، یعنی پانی کا چلو اپنے ہاتھ میں لیتے اور سر کے دہنے حصے سے غسل کی ابتدا کرتے، پھر بائیں حصے کا غسل کرتے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو سر کے بیچ میں لگاتے تھے. اب یہ جو حلاب کا لفظ یہاں پر آیا ہے، تو حلاب ایک برتن ہوتا تھا جس میں ایک اونٹنی کا دودھ سما سکے، یعنی بڑا برتن. آپ وہ برتن پانی سے پر کر کے منگاتے اور اس سے غسل فرماتے، یا اس سے خوشبو رکھنے کا برتن بھی مراد لیا گیا ہے. یعنی کبھی محض آپ برتن منگاتے، کبھی محض خوشبو. تو باب کا مطلب یہ ہے کہ خواہ غسل پہلے پانی سے شروع کریں جو حلاب جیسے برتن میں بھرا ہوا ہو، پھر غسل کے بعد خوشبو لگائے، یا پہلے خوشبو لگا کر بعد میں نہائیں. شاہ ولی اللہ رحم اللہ کہتے ہیں کہ حلاب سے مراد بیجوں کا ایک شیرہ ہے جو عرب لوگ غسل سے پہلے لگایا کرتے تھے، جسے آج کل صابن یا بٹنا یا تیل اور بیسن ملا کر لگاتے ہیں اور پھر نہاتے ہیں. تو اس بنا پر ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں کچھ خوشبو رکھواتے ہوں، جیسے کہ جو صابن کی طرح کی ہوتی ہے، جس میں خوشبو بھی ہو اور ایک طرح سے صابن کا بھی کام آ جائے، کام میں آ جائے. تو اگر ہم خوشبو مراد لیں گے تو پہلے خوشبو لگا کر اپنے بدن کو اس سے ملتے تھے، اس کے بعد غسل فرماتے تھے. اور اگر وہ برتن کو ہم پانی کا برتن مراد لیں، تو مطلب اتنا برتن بھر کے جس میں ایک اونٹ کا دودھ سما سکے، اتنا برتن بھر کے آپ پانی سے غسل کیا کرتے تھے. لیکن خوشبو لگانا بہرحال ثابت ہے آپ سے، اور اگلی ایک اور حدیث میں بھی ہمیں خوشبو کا ذکر ملے گا. باب المدمدت والاستنشاق فی الجنابہ، اس بیان میں کہ غسل جنابت کرتے وقت کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا چاہیے. حدثنا عمر بن حفص عن غیاث قال حدثنا ابی قال حدثنا العامش قال حدثنا سالم عن قریب بن عباس رضی اللہ عنہما قال حدثنا میمونہ قالت سببت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم غسلا فافرغ بیمینه علی یساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده على الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم مدمد واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم ننحى فغسل قدمه ثم أتي بمنديل فلم ينفذ بها. ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا، ہم سے میرے والد نے بیان کیا، کہا ہم سے عامش نے کہا، مجھ سے سالم نے قریب کے واسطے سے، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں. ہم سے میمونہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو پہلے آپ نے پانی کو دائیں ہاتھ سے بائیں پر گرایا، اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر رگڑ کر اسے مٹی سے ملا اور دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنے چہرے کو دھویا اور اپنے سر پر پانی بہایا، پھر ایک طرف ہو کر دونوں قدموں کو دھوئے، پھر آپ کو رومال دیا گیا لیکن آپ نے اس سے پانی کو خشک نہیں کیا. دیکھیں یہ وہی والی سیم جو حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے تھے، اس میں باتیں آگے پیچھے ہو گئی تھی کہ آپ نے، اس میں ذکر تھا کہ پہلے آپ نے وضو کی طرح کی کلی وغیرہ کی اور اس کے بعد شرمگاہ کو دھویا، تو وہ ایکچولی آگے پیچھے ہو گیا تھا، یہ اسٹیپ صحیح ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ وضو اور غسل دونوں میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا واجب ہے. اور ابن قیم نے فرمایا کہ وضو کے بعد اعضاء کے پہنچنے کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں آئی، بلکہ صحیح حدیث سے یہی ثابت ہے کہ غسل کے بعد آپ نے رومال واپس کر دیا اور اپنے جسم مبارک کو نہیں پہنچا. اور اس بارے میں بہت کچھ اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وضو کے بعد اپنے چہرے کو صاف کر لینا مستحب ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، مکروہ ہے. تو بہرحال واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے. لیکن ایک دفعہ کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ آپ کو تولیہ دیا گیا تو آپ نے اسے استعمال کیا، اور دوسری دفعہ کا یہاں ذکر مل رہا ہے کہ تولیہ دیا گیا تو آپ نے اسے استعمال نہیں کیا. تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کبھی استعمال کر لیں کبھی نہ کر لیں. تو کچھ اسکالرس کا کہنا یہ ہے کہ جسم صاف کرنا تولیہ سے کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہیں. ٹھیک ہے، تو دراصل یہ حدیث کو اس لیے لایا گیا کہ غسل جنابت میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ضروری ہے، اس لیے وضو میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کتنا ایزی ہو گیا نا یہ یاد کرنا کہ ہم نماز کی طرح کا وضو کر لیں اور اس کے بعد پورے بدن پر سے پانی بہا لیں، اور سب سے پہلے شرمگاہ دھو لیں بائیں ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر. اور نیت بھی ضروری ہے غسل میں، کیونکہ بغیر نیت کے کوئی کام نہیں ہوتا ہے. اور وضو کر کے، دل میں نیت کر کے آپ غسل شروع کر دیں گے. کوئی حدیث سے، کہیں پر کسی اسکالر سے کسی قسم کی کوئی دعا ثابت نہیں غسل کے لیے، جو کہ ہمارے ممالک میں پڑھی جاتی ہیں اور پڑھائی جاتی ہیں، حدیث کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا خود ساختہ دعائیں نہ بنائیں اور نہ پڑھیں، بلکہ جو مسنون طریقہ ہے اسی پر عمل کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں حدیث سے اور زیادہ قریب کرے تاکہ ہم صحیح طریقے سے عمل کر سکیں. تو وہ ساری جو سنتیں، واجبات اور یہ ساری چیزیں یاد رکھنے کے بجائے کہ کتنے فرائض ہیں اور کتنے واجبات اور کتنے سنن ہیں، وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں انسان کے لیے، اور بعض اوقات وہ یاد رکھنا مشکل بھی ہو جاتا ہے. تو اس لیے سب سے بہتر کیا ہے کہ غسل جنابت کا یہ طریقہ انسان یاد رکھے کہ دل میں نیت، پھر اس کے بعد کیا ہے، ہم جو ابھی آپ کو ہم نے لکھوایا وہ اسٹیپس آپ یاد کر لیں ون بائی ون، ایک کے بعد ایک. تو بس یہی صحیح طریقہ ہے، غسل ہے. باب مسح الیدی بالتراب لتکون انقا، اس بارے میں کہ گندگی پاک کرنے کے بعد ہاتھ مٹی سے ملنا کہ وہ خوب صاف ہو جائیں. دیکھیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے آج سے کئی ہزار سال پہلے ہم کو یہ بات بتا دی تھی، جو کہ آج کے سائنسدان اور آج کے کچھ نام نہاد لوگ اس بات کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں کہ ہم نے دنیا کو بہت پاکی اور صفائی کا آئیڈیا دیا، یا یہ تو ہمارے یہاں سے نکلی ہوئی باتیں ہیں. تو نہیں، یہ تو ہمیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آج سے 1450 سال پہلے سے بتا دی گئی تھی الحمدللہ، کہ نجاست یا گندگی لگی ہو تو اس کو برابر پراپر طریقے سے صاف کیا جائے، اس کو دھویا جائے. حدثنا عبداللہ بن زبیر الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا العامش عن سالم بن ابی الجعد عن قریب بن عباس عن میمونہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتسل من الجنابت فغسل فرجہ بیدہ ثم ذالک بہ الحائط ثم غسلہ ثم تودع ودوہ لِلصَّلَاةِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. سیم وہی حدیث ریپیٹ ہو رہی ہے ہر جگہ, کیونکہ اس ایک حدیث میں بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہو جاتی ہیں, لیکن تھوڑا سا الفاظ کا فرق ہے. بعض صحابہ جب گئے تو انہوں نے اس طرح سے سنایا, بعض دوسرے صحابہ گئے تو کچھ کسی اور طریقے سے سنایا. ہم سے عبداللہ بن زبیر حمیدی نے بیان کیا, انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا, انہوں نے کہا ہم سے عامش نے بیان کیا سالم بن ابی الجعد کے واسطے سے, انہوں نے قریب سے, انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے, اور انہوں نے میمونہ رضی اللہ عنہا سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کیا تو پہلے اپنی شرمگاہ کو اپنے ہاتھ سے دھویا, پھر ہاتھ کو دیوار پر رگڑ کر دھویا, پھر نماز کی طرح وضو کیا, اور جب آپ اپنے غسل سے فارغ ہو گئے تو دونوں پاؤں دھوئے. تو پہلے یہ حدیث گزر چکی ہے, لیکن یہاں سند دوسری ہے, اور احادیث کی لینگویج میں آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ سند اگر دوسری ہو, یعنی جو چین آف نریشن ہے, روایت ہے جو, اگر وہ چینج ہو جائے تو حدیث بھی وہ دوسری حدیث کہلاتی ہے, یعنی دوسری حدیث یہ کاؤنٹ ہوں گی, وہ سیم حدیث نہیں کاؤنٹ ہوں گی. تو امام بخاری ایک ہی حدیث کو کئی بار مختلف مسائل نکالنے کے لیے بیان کرتے ہیں, مگر جدا جدا اسناد سے, تاکہ تکرار بے فائدہ نہ ہو. سبحان اللہ, یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. آپ دیکھیں کہ چاہے تو وہ سیم حدیث لا سکتے تھے, یہاں ان کو دوسری روایت, دوسری سند لانے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن اسناد چینج ہو گئی, روایت چینج ہو گئی, نریشن جو چین آف نریشن ہے یا چین آف نریٹرز ہے وہ چینج ہو گئے, تو اس سے پھر فائدہ یہ ہو گیا کہ ہم کو دوسری روایت, دوسری سند والی روایت مل گئی الحمدللہ. آئیے اگلی حدیث دیکھیے. باب هل يدخل الجنوب يده في الإناء قبل أن يغسلها, کیا جنبی اپنے ہاتھوں کو دھونے سے پہلے برتن میں ڈال سکتا ہے؟ اذا لم يكن على يده فزر غير الجنابه غير الجنابتي وادخل ابن عمر والبراء ابن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم تودع ولم يرى ابن عمر وابن عباس بعصا بما ينتده من غسل الجنابه. جبکہ جنابت کے سوا ہاتھ میں کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی, ابن عمر اور برا بن عازب رضی اللہ عنہم نے ہاتھ دھونے سے پہلے غسل کے پانی میں اپنا ہاتھ ڈالا تھا, اور ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہم اس پانی سے غسل میں کوئی مزائقہ نہیں سمجھتے تھے جس میں غسل جنابت کا پانی ٹپک کر گر گیا ہو. یہاں پر امام بخاری اس حدیث کو اس لیے لائے ہیں کہ اگر ہاتھ پر اور کوئی نجاست نہ ہو, یعنی ہاتھوں پر یا کہیں اور کوئی اور نجاست نہ ہو, اور ہاتھ دھونے سے پہلے برتن میں ڈال دیے جائیں تو پانی نجس نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, کیونکہ جنابت نجاست حکمی ہے حقیقی نہیں. اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کے اس اثر کو اثر کہتے ہیں صحابی کے قول کو, سعید بن منصور نے اور برا بن عازب رضی اللہ عنہ کے اثر کو ابن ابی شیبہ نے نکالا ہے, ان میں جنابت کا ذکر نہیں ہے, مگر امام بخاری نے جنابت کو حدث پر قیاس کیا ہے کیونکہ دونوں حکمی نجاست ہیں. تو بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے اور روایت ملتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے ہاتھ بغیر دھوئے پانی میں ڈال دیتے تھے, حالانکہ وہ جنبی ہوتے, یہ اسی حالت میں ہوتا کہ ان کے ہاتھوں پر ظاہر میں کوئی نجاست لگی ہوئی نہ ہوتی تھی, اور یہ دراصل جواز ہمیں ملتا ہے. تو بہتر تو ورنہ یہی ہے کہ پہلے ہاتھ دھو لیے جائیں, لیکن اگر ہاتھوں پر بظاہر کوئی نجاست نظر نہیں آ رہی آپ کو تو پانی میں ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں پر اس بارے میں بہت زیادہ ہی کچھ احتیاط اوور ہو گیا ہے, اور جس کی بنا پر لوگوں کو مشقت میں ڈال دیا گیا. پہلے تو نل نہیں آتے ہیں جلدی, یعنی جو پانی ہے استعمال کا وہ جلدی مسلم محلوں میں اویلیبل نہیں ہوتا, اتنے دنوں کے بعد پانی آتا ہے. اس میں اگر ہم یہ اتنی ساری احتیاطیں رکھ دیں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ پانی پھر اتنا کہاں سے آئے گا. غسل کے لیے پانی, وہ والا پانی جائز ہے جس میں ہلکے سے کچھ چھینٹے اڑ گئے ہوں یا آپ کے ہاتھ کو نجاست نہ لگی اور پھر بھی آپ نے اس میں ہاتھ ڈال دیا ہو, تو اس صورت میں اسی پانی سے غسل کیا جا سکتا ہے. حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا افلح بن حميد عن القاسم عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه. ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا ہم سے افلح بن حمید نے بیان کیا قاسم سے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے، آپ نے فرمایا میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن میں اس طرح غسل کرتے تھے کہ ہمارے ہاتھ باری باری اس میں پڑتے تھے، یعنی کبھی میرا ہاتھ اور کبھی آپ کا ہاتھ، کبھی دونوں ہاتھ مل بھی جاتے تھے۔ دوسری روایت سے بھی پتہ چلتا ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پانی میں ہاتھ تو جائے گا، آپ نہا رہے ہیں تو پانی میں اگر ہاتھ چلا گیا اس سے جنابت کرتے کرتے، یا اس سے پہلے بھی ہاتھوں کو نجاست نہ لگی تھی، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس پانی سے غسل ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 265 دیکھیں، بابو من افرغ بیمینہ علی شمالہ فی الغسل، اس شخص سے متعلق جس نے غسل میں اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی گرایا ہو۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا ابو امان قال حدثنا العامش ان سالم بن ابی الجعد ان قریب مولا ابن عباس ان ابن عباس ان میمونہ رضی اللہ عنہ بنت الحارث قالت ودعت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسلا وسترته فصب علی یدیہ فغسلہ مرتن او مرتین، قال سلیمان لا ادری اذکر الثالثہ ام لا ثم افرغ بیمینہ علی شمالہ فغسل فرجہ ثم ذلك يده بالارض او بالحائط ثم تمدمد واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته قرقة فقال بيده هكذا ولم يردها۔ سیم وہی حدیث ہے، ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو امانہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عامش نے سالم بن ابی الجعد کے واسطے سے بیان کیا، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مولا قریب سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا اور پردہ کر دیا، آپ نے پہلے غسل میں اپنے ہاتھ پر پانی ڈالا اور اسے ایک یا دو بار دھویا۔ سلیمان عامش کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں راوی سالم بن ابی الجعد نے تیسری بار کبھی ذکر کیا یا نہیں۔ پھر دہانے ہاتھ سے بائیں پر پانی ڈالا اور شرمگاہ دھوئی، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر یا دیوار پر رگڑا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور چہرے اور ہاتھوں کو دھویا اور سر کو دھویا، پھر سارے بدن پر پانی بہایا، پھر ایک طرف سرک کے دونوں پاؤں دھوئے، بعد میں نے ایک کپڑا دیا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اس طرح کہ اسے ہٹاؤ، اور آپ نے اس کپڑے کا ارادہ نہیں فرمایا، نہیں تولیا۔ تو یہاں پر آداب غسل سے ہے کہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر پہلے خوب اچھی طرح سے استنجا کر لیا جائے اور اس کے بعد وضو شروع کیا جائے، تو پھر دوبارہ وہاں پرائیویٹ پارٹس کو ہاتھ لگتے ہی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر وضو بھی نہیں ٹوٹے گا، اور اسی وضو سے آپ جو وضو برقرار تھا نہاتے وقت اسی سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہ سہولت ہے ہمارے دین میں۔ باب تفریق الغسل والوضوء، ویذکر عن ابن عمر انہ غسل قدمیہ بعدما جف وضوءہ، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنے قدموں کو وضو کر اعضاء کے خشک ہونے کے بعد دھویا۔ اس بیان میں کہ غسل اور وضو کے درمیان فصل کرنا بھی جائز ہے۔ اب یہاں پر یہ حدیث سے بتانا مقصود یہ ہے کہ اگر آپ نے آدھا وضو یا تقریباً پورا وضو کر لیا اور ایک حصہ باقی رہ گیا ہو اور آپ کچھ کام میں لگ گئے، تو امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، دوبارہ آپ وضو کرنے جب جاتے ہیں اور جتنا حصہ بچا ہے اتنا دھوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اتنا حصہ سوکھ گیا ہو آپ کا، یہ بیچ کا حصہ سوکھ گیا ہو تو کیا کریں، تو یہاں پر امام بخاری بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس سے وضو ہو سکتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بازار میں وضو کیا، پھر ایک جنازے میں بلائے گئے تو وہاں آپ نے موضوع پر مسح کیا اور جنازے کے ساتھ نماز پڑھی۔ حافظ نے کہا اس کی سند صحیح ہے۔ امام بخاری کا منشا باب یہ ہے کہ غسل اور وضو میں موالات واجب نہیں ہے، یعنی اعضاء کا گیلا رہنا۔ حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا العامش عن سالم بن ابي الجعد عن قريب مولى ابن عباس ابن عباس، یہ یہاں تک روایت ہے اور حدیث سیم وہی ہے کہ ہم سے محمد بن محبوب نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبد الواحد بن زیاد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عامش نے سالم بن ابي الجعد کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے قریب مولا ابن عباس سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ میمونہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو آپ نے پہلے پانی اپنے ہاتھوں پر گرا کر انہیں دو یا تین بار دھویا، پھر اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں گرا کر اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر ہاتھ کو زمین پر رگڑا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اس کو پھر اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے سر کو تین مرتبہ دھویا، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہایا، پھر آپ اپنے غسل کی جگہ سے الگ ہو گئے، پھر اپنے قدموں کو دھویا۔ تو یہاں پر امام بخاری کا یہی ہے بات کے ثابت کرنا کہ آپ نے قدم بعد میں دھوئے اور پہلے وضو کر لیا۔ تو موالات کا مطلب ہوتا ہے کہ اس مراد وضو کے سارے اعضاء کو ایک ساتھ دھونا۔ اس بارے میں کہ مضی کا دھونا اور اس کی وجہ سے وضو کرنا ضروری ہے۔ باب غسل المضی الوضوء من، حدیث نمبر 269۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا زائدة عن ابی حسین عن ابی عبد الرحمن عن علی قال كنت رجلا مزاء فامرت رجلا ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك۔ ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، کہا ہم سے زائدہ نے ابو حسین کے واسطے سے، انہوں نے عبد الرحمن سے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، آپ نے فرمایا کہ مجھے مضی بکثرت آتی تھی، چونکہ میرے گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہا، اس لیے میں نے ایک شخص مقداد بن اسود جو کہ ان کے شاگرد تھے ان سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں معلومات کریں۔ انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وضو کر اور شرمگاہ کو دھو، یہی کافی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ مضی کے نکلنے سے غسل لازم نہیں ہوتا، صرف شرمگاہ کو دھونا ہوگا۔ اور مضی اس کو کہتے ہیں جو شہوت سے پہلے عضو خاص پر آتا ہے، اور اس پر غسل واجب نہیں ہے، صرف اتنا حصہ دھو کر وضو کرنا ہے۔ یہیں تک ہم لوگ کرتے ہیں، اگلا جو باب ہے انشاءاللہ اگلی کلاس میں کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔